بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول بفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. اس عظيم رسالة كدرس جاري ہے. پچھلے دروس میں شیخ صاحب نے قیاس کے متعلق بات کر کے ماخذ دین کا جو باب ہے اس کو مکمل کیا، اور آج کے درس میں شیخ صاحب نے ایک نیا باب باندھا ہے جس کا تعلق ان پچھلے چار ماخذ دین سے تھا. ماخذ دین، دین کی بنیادیں اصل میں دو ہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، صحیح حدیث ہے. پھر ان دو سے دو فرع نکلے ہیں، اجماع ہے اور قیاس صحیح ہے، کیونکہ قیاس فاسد بھی ہے. یہ چار چیزیں ہیں. اب شیخ صاحب نے ایک نیا باب باندھا ہے جس کا تعلق ان چار چیزوں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں التعارض، ٹکراؤ یا کنٹراڈکشن. اس سے پہلے کہ میں باب کا آغاز کروں اس کتاب سے، مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں میں بیان کرنا پسند کروں گا تاکہ طالب علم کے لیے اس باب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. تعارض، کنٹراڈکشن، ٹکراؤ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارا ایک ساتھی مثال کے طور پہ جنید سفر پہ گیا ہوا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا کیا جنید واپس آیا؟ عمران بھائی نے جواب دیا واپس آیا ہے، اور شکیل بھائی نے کہا واپس نہیں آیا. اب دونوں کی باتیں جو ہیں ایک ہی موضوع کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن دونوں کے جواب آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک کا جواب ہے کہ آ چکا ہے، دوسرے کا جواب ہے کہ ابھی تک نہیں آیا. کیا دونوں سچ ہو سکتے ہیں؟ دونوں سچ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دونوں غلط ہو سکتے ہیں؟ یا آیا ہے یا نہیں آیا. بات یہ یا آیا ہے یا نہیں آیا. اس چیز کو کہتے ہیں ٹکراؤ، کنٹراڈکشن. عام باتوں میں جو خبریں ہوتی ہیں اس میں کنٹراڈکشن ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق سے غلطی ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غلط بیانیں بھی ہو سکتی ہے، مخلوق سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خالق جل شأنہ سبحانہ وتعالی کہ اخبار میں، ان کے فرمان میں کیا کبھی کوئی کنٹراڈکشن ہو سکتا ہے؟ یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کے فرامین میں بھی کیا یہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق آج کے درس میں میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. جواب تو واضح ہے، ممکن نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان قرآن مجید میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان جو ہے یا فرامین ہیں ان میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، اور وحی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ ہمیشہ سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بڑھ کر سچا ہو نہیں سکتا، یہ تو مسلمہ بات ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے، جیسے میں مثالیں بیان کروں گا، بعض اوقات بعض نصوص کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے. کیا یہ کنٹراڈکشن ہے یا نہیں، ٹکراؤ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فقہا کے بیچ میں جتنی بھی اکثر اختلاف ہوا ہے وہ اس تعارض کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ہم تعارض کی بات کرتے ہیں, نصوص کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق کے دماغ سمجھ علم برابر نہیں کیا. سمجھ میں فرق ہے, آئی کیو میں, شارپنس میں, دماغ کی یاداشت میں فرق ہے. جب یہ فرق موجود ہے تو سمجھ میں بھی فرق آئے گا. تو علم, سمجھ, تدبر آیات میں اور نصوص میں دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے بھی اختلاف ہوا ہے فقہا کے بیچ میں. تو آئیے دیکھتے ہیں, چند مثالوں میں باتیں بیان کرتے ہیں, پھر درس کی طرف واپس آتے ہیں. پہلی مثال روزہ کے متعلق. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم, سورة بقرة آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فمن شهد منكم شهرا فليصمه, جو تم میں سے چاند دیکھ لے تو اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیسے فرض ہوا, کیا بیک وقت فرض ہوا یا آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ فرض ہوا. تدریج کے ساتھ فرض ہوا. پہلے یہ تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے, جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے, اس کی مرضی ہے, یا مسکین کو کھانا کھلا دے ایک روزہ کے عوض میں, اگر تندرست, جی ہاں اگر تندرست بھی ہو. عام انسان, تندرست انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, نہیں رکھنا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے, لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, اس کا روزہ, اسے روزے کا ثواب مل جائے گا. پھر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں, اس کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں, بس تم میں سے جو بھی شخص چاند رکھ لے روزہ رکھے اس پر فرض ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, لیکن تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے, لیکن بعد میں قضا کر لے, عدۃ من ایام اخر, اتنی تعداد میں بعد میں قضا روزے رکھ لے. واہرا ان دو آیتوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ واہرا تو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. ٹکراؤ کیسے ہے کہ ایک آیت میں روزہ فرض ہے رکھنا ہے, دوسری میں روزہ فرض نہیں ہے. دوسری مثال شراب کے متعلق. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شراب اور جوا کے متعلق, فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, گناہ بھی ہے بہت زیادہ لیکن کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے. پھر اور دوسری آیت آئی, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. پھر ایک تیسری آیت سورۃ مائدہ میں آئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, اجتناب کرو. اب پہلی آیت میں فائدہ بھی ہے, دوسری آیت میں اگر نماز کی حالت ہو, اگر شراب نشے کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, اور اگر نشے کی حالت ہو تو تب نماز پڑھ لیا کرو. یہاں منع کیا گیا, منع کیا گیا اس آیت میں؟ منع نہیں کیا گیا, لیکن نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. یا شراب پینے سے منع کیا گیا, لا تشربو اجتنبو, کوئی لفظ نہیں ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ لوگوں کے دل شراب سے جڑ چکے تھے, جب ایمان آہستہ آہستہ دل میں آ رہا تھا تو یہ بدکیار بھی مٹ رہے تھے آہستہ آہستہ, تو اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے جو مالک ہے جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ اس بندے کی ضعف اور کمزوری کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو دور کیا آہستہ آہستہ. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے سبحانہ وتعالی. پھر سورۃ مائدہ کی آیت میں آیا, فاجتنبوه, اجتناب کرو, یہ فعل امر ہے جس میں نہیں کا معنی پایا جاتا ہے، اب اس کے بعد شراب حرام ہو گئی ظاہراً قرآن مجید کی آیات میں یہ ٹکراؤ نظر آ رہا تھا، حقیقتاً کیا ٹکراؤ ہے اس کا جواب آخر میں دیں گے. حقیقتاً کیسے؟ کیا آج کوئی ایسا مسلمان ہے جو سمجھتے شراب حرام حلال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کسی فرقے کا، رافضی ہے یا صوفی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی کہتا ہے شراب حلال ہے؟ سبحان، دیکھیں کوئی بھی نہیں کہتا. تو جواب یہ ہے کہ حرام ہو چکی. کنٹرڈکشن باقی رہا نہ رہا، جواب آخر میں دیں گے. تیسری مثال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں لوگوں کو یا نہیں دے سکتے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مالک ہیں یا نہیں؟ ایک آیت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شور آیت نمبر 52 میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو لوگوں کو راہ راست صراط مستقیم پر ہدایت دیتے ہو. اور دوسری آیت سورۃ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب ایک آیت میں ہدایت دے سکتے ہیں، دوسری میں ہدایت نہیں دے سکتے، نظر کیا آتا ہے؟ ٹکراؤ ہے. حقیقت کیا ہے؟ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی تو ہے، درس ہمارا اسی کے متعلق ہے. اس کی یہ جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ جب ہم یہ قواعد سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. چوتھی مثال، جہاد کی آیات. ایک آیت میں آئے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ اٹھا لو، یعنی اپنے ہاتھ ہتھیار اٹھانے سے ہٹا لو. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو، لیکن ہتھیار نہیں اٹھانا. پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، قاتل الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. پھر حکم آیا، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سارے کافروں سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ یا شرک، یعنی شرک ختم نہیں ہو جاتا، اور سارے کے سارے دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو جاتا. پہلے یہ حکم تھا کہ ہاتھ اٹھانا ہے، پھر یہ حکم تبدیل ہوا کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں صرف ان کے خلاف جنگ کرو، دوسرے کافروں کے خلاف نہیں. پھر تیسرے حکم ہے، سب کافروں کے خلاف جنگ کرو، جتنے بھی کافر ہیں. تو ظاہراً ان آیات کو، ان کیا سب پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر کنٹرڈکشن ہے تو مشکل ہوگا، کس پہ کریں گے؟ اگر نہیں ہے تب تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تب ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کنٹرڈکشن کو سمجھنے کے لیے، یا اس باب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے واضح بات بیان کر دی قرآن مجید میں، اور میں یہ وضاحت بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن مجید کو تدبر سے نہیں پڑھتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ہوتا، یعنی کسی اور فرمان کا کلام ہوتا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, تو اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ضرور پاتے, کنٹرڈکشن ضرور پاتے, ٹکراؤ ضرور پاتے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مومن جو قرآن مجید کی قدر جانتے ہیں وہ یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیا حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کیوں نازل فرمایا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا کیوں ہے, ایک ہی بڑی حکمت ہے, جس نے اس کو سمجھ لیا نا اس کے لیے دنیا و آخرت کامیابی ہی کامیابی کی جگہ بن گئی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات, کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے, الیک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیوں؟ لیدبروا آیاتی, یتدبرون ہے, لام کون سی ہے؟ لام التعلیل ہے. لیدبروا آیاتی, قرآن مجید کو اس لیے اتارا گیا کہ اس کی آیتوں کو تدبیر کے ساتھ پڑھا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یاد رکھیں قرآن مجید کی برکت کہاں پہ ہے, تعویذ لکھ کے لٹکانے میں نہیں ہے, یا خوبصورتی کے لیے بڑے بڑے پوسٹر میں لکھ کے گھر میں یا آفس میں سجانے کے لیے نہیں ہے, یا گھروں کو بلڈنگ بنانے کے بعد اوپر بد نظر سے بچنے کے لیے لکھنے کے لیے نہیں ہے, یا مسجد میں خوبصورت بنانے کے لیے مسجد کی دیواروں پر یا محراب پر لکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید کس لیے اتارا گیا, برکت کس چیز میں ہے؟ لیدبروا آیاتہ, جب یہ وضاحت ہو چکی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ قرآن مجید کی برکت اس کو اس کی تدبر میں ہے, اسے تدبر کیوں کرے, مطلب کیا تدبر؟ تدبر کا مطلب ہے آپ ایک ایک لفظ پڑھیں اور ایک ایک لفظ کو سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے, ان الفاظ میں پیغام کیا ہے, اللہ تعالی کیا چاہتا ہے مخلوق سے. قرآن مجید پورا کا پورا پیغام ہے, صحیح حدیث ساری کے ساری پیغام ہے. اللہ تعالی اس پیغام کو کیسے بھیجا ہے, ایک پیغمبر کے, اپنے پیغمبروں کے ذریعے, اور آخری پیغام کو اپنے سب سے افضل اور سب سے قریب پیغمبر کے ذریعے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق الامین, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی کی وحی سارے کے سارے پیغامات ہیں, پیغام ہے. کیا ہم جانتے ہیں پیغام ہوتا کیا ہے؟ میں بات کو آسان کر دوں, میں آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیجتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں؟ ریڈ کرتے ہیں. ریڈ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرتے ہیں. سمجھنے کے بغیر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, یا سمجھتے ہیں میں نے بھیجا کیوں ہے؟ سمجھتے ہیں. سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ فون کر کے پوچھتے ہیں, جب پتہ چل جائے پھر اس کی حیثیت نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مخلوق کا وقتی طور پہ ایک میسج بھیجا ہے, اور یہ ایک میسج جو یہ ڈیلیٹ ہونے کے لائق ہے. اللہ تعالی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے میسج بھیجے ہیں, پیغام بھیجے ہیں. پوری کائنات کی بقا کے لیے اور کامیابی کے لیے, جن و انس ان میں خاص ہیں کیونکہ یہ مکلف ہیں. یہ سارے کے سارے پیغام اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھیں, سنیں, سمجھیں, عمل کریں, کامیاب ہو جائیں, اور معاشرے کو بھی کامیاب کریں, ماحول بھی کامیاب ہو جائے, اور یہ پوری کی پوری زمین کامیاب ہو جائے, اور یہ کامیابی پوری دنیا میں پھیل جائے. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم تدبر کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, یہ جو قرآن مجید ہے اگر یہ واقعی میری طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا کسی اور نے بھیجا ہوتا اور یہ اور ہمیشہ من دون اللہ ہے اور مخلوق ہی ہے. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہے. رب العالمین, عالمین کون ہے؟ تعریف جانتے ہیں؟ عالمین اس آیت میں عالمین کا لفظ ذکر ہوا ہے نا. عالمین کیا ہے؟ جمع عالم ہے. تو یہ عالم کیا ہے جانتے ہیں؟ جہاں
مخلوق ایک رب ہے اور
بارک اللہ فیک. آپ کلاس 3 کی جو توحید کی کتاب ہے نا یہاں پہ جدہ میں سعودی عرب میں, کھول کے دیکھیں ذرا, اس میں لکھا ہے عالمین جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا عالمین ہے. اس سے کوئی آسان تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے نا پوری کائنات میں وہ عالمین ہی ہے. وہ جو اس میں شامل نہیں ہے وہ رب العالمین ہے, وہ رب ہے جس نے اس ان عالمین کو پیدا کیا ہے. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت کہ قرآن مجید میں کوئی کنٹرڈکشن ہی نہیں. اگر مخلوق میں سے ہوتا لوجد فیہ اختلافا کثیرا, ایک دو نہیں دس بیس نہیں بہت ہی زیادہ ٹکراؤ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہے, آج کچھ سمجھتا ہے کل کچھ اور سمجھے گا. اور قرآن مجید تو تا قیامت رہنے والا ہے اور تا قیامت ضابطہ حیات ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. تا قیامت یہ دنیا چاند پر پہنچ جائے, مارس پر پہنچ جائے, زمین کے نیچے چلی جائے, فضاؤں میں اڑنا سیکھ جائے, سمندروں میں آپ دوزوں میں مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ جائے, قرآن مجید کی تعلیمات میں تبدیلی نہیں آئے گی. یاد رکھیں تا قیامت. آپ امیجن کریں ایک دنیا کا سب سے بڑا دانشور کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی انسان سب سے بڑا دانشور, اور اس نے لکھنی ہے صرف 3 سال کے متعلق انسان کی زندگی کے متعلق, دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا جو لکھے گا 100% ٹھیک ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی اپنی بات میں کنٹرڈکشن ضرور آئیں گی. کیوں آئیں گے جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو لکھے گا وہ اس کے اس محدود اور ضعیف اور کمزور اور محتاج دماغ میں جو وہ سوچتے اس کے مطابق وہ لکھے گا, اور اپنے گمان کے مطابق حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس بنیاد علم کی بنیاد پر وہ سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہے گا کہ یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے. اب بات بہت مشہور ہوئی 2012 والی کہ دنیا کا خاتمہ ہے جناب 2012 میں. کافی افواہیں پھیل رہی ہیں اور کافی خبریں آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی بنی ہیں اور ایڈز بھی آ رہی ہیں میگزینز میں, خبروں میں. کسی دانشور نے لکھا ہے کہ دنیا کا خاتمہ سن 2012 میں ہوگا, اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے ایسے پیشن گوئیاں دی تھی. ان میں سے آپ جانتے ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ امام مہدی, یعنی دنیا صرف سن 1900 تک ہوگی, 1900 تک امام مہدی آئیں گے پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا. آج کتنی ہے؟ 2010 ہے, نہ امام مہدی آیا اور نہ دنیا کا خاتمہ ہوا ہے. تو لوگوں کی بات میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے کیونکہ مخلوق ہے. اور یہ بات یاد رکھ قیامت کے متعلق کسی بھی مائی کلال کو خبر نہیں ہے کہ کب آئے گی. اگر مخلوق میں سے کسی مخلوق کا حق ہوتا یہ جانے قیامت کب آتی ہے تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھنے والے سے اس سے جسے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے بہترین اور افضل اور اعلی مخلوق ہیں, نہیں جانتے. اسے سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان اور پوری کائنات کے افضل اور عظیم ترین مخلوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی نہیں جانتے. تو کوئی اور جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا. قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, کوئی نہیں جان سکتا. ہاں نشانیاں ہیں, اور یہ نشانیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض نشانیاں بیان کی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیاں صحیح حدیث میں بیان کی ہیں, موجود ہیں. الغرض مخلوق کے کلام میں ٹکراؤ ہوگا, تعارض ہوگا, تضاد ہوگا, کنٹرڈکشن بھی ہم دیکھیں گے. خالق جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان میں کبھی کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. جو ہمیں نظر آتا ہے غلطی ہمارے اندر ہی ہے, ہماری سمجھ میں ہے. تین وجوہات سے, یا تو علم کی کمی ہے, نمبر دو علم پورا ہے لیکن سمجھ کی کمی ہے, نمبر تین علم بھی ہے سمجھ بھی ہے لیکن تدبر کے بغیر ہے, تدبر نہیں ہے. جو بھی انسان قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے, بنیادی علم کے ساتھ, اگر اس کے پاس بنیادی علم نہیں تو علماء کی طرف رجوع کرے, جو علماء ربانیین ہیں, جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلاتے ہیں, اپنی طرف نہیں, اپنے گروہ کی طرف نہیں بلاتے. وہ علماء جن کے زبان پر ہمیشہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و سلف صالحین کے لفظ اب ہم بار بار سنتے ہیں, جو لوگوں کو جوڑتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے فرمان قرآن مجید کے ساتھ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ساتھ, صحابہ کرام سلف صالحین کے راستے کے ساتھ, جو جوڑتے ہیں ان لوگوں کے علم کو مضبوط سطح میں رکھو. تو غلطی کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ کنٹرڈکشن جب سامنے آتا ہے, یا تو علم کی کمی ہے, یا علم تو حاصل کر لیا لیکن سمجھ کی کمی ہے, سمجھے نہیں. اس لیے علم اکٹھا کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے, علم کو سمجھنے میں کمال ہے, اور علم اکٹھا کر کے سمجھنا بغیر بنیاد کے, بغیر تدبر کے بھی کوئی کمال نہیں ہے, یاد رکھیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, اگر یہ مل جائیں ایک شخص کے اندر تو اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے, اور وہ گمراہی کے دلدل کی طرف دیکھ جانا دور کی طرف وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, اتنا شخص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں التعارض تعریفه, تعریف کیا ہے تعارض کی؟ التعارض لغت میں تعارض کا مطلب ہے التقابل والتمانع. لغت کے اعتبار سے تعارض کا مطلب ہے تقابل, کہ دو چیزوں ایک دوسرے کے سامنے مقابل ہیں, اور والتمانع اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مفہوم کے الٹ ہیں. سننے والے کو ان پر عمل کرنے سے منع کرتی ہیں, تمانع ہے, نہیں کر سکتا دونوں پہ عمل, ٹکراؤ ہے. دوسرے لفظوں میں ٹکراؤ اور کنٹرڈکشن ہماری زبان میں. اصطلاحاً کیا ہے یہ تقابل, یہ تضاد, ٹکراؤ کس چیز میں ہے؟ یہ لغت میں تو کسی چیز میں بھی ہو جائے, لیکن اصطلاح فقہ میں جو ہم بیان کر رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں واصطلاحاً تقابل الدلیلین بحیث يخالف احدهما الاخر, دو دلیلوں کے درمیان ایسا ٹکراؤ ہو کہ ایک دلیل دوسری کے مخالف ہو جائے. دو دلیلوں کے درمیان ایسا ٹکراؤ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ایک دلیل دوسرے کی مخالف ہو, یعنی ایک دلیل دوسرے دلیل کے مفہوم میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے اس مخالف مفہوم کی وجہ سے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وقسام التعارض اربعہ. یہاں پہ شیخ صاحب نے اللہ پر رحم فرمائے بڑے پیارے انداز میں کلاسیفیکیشن کی ہے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے طالب علم کے لیے. کتنے قسمیں بیان کی ہیں تعارض کی؟ چار قسمیں ہیں. میں پہلے قسمیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائیں, پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. قسم الاول ان یکون بین دلیلین عامین ولو اربع حالات. نمبر ایک پہلے قسم ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے تعارض جو ہے یہ دو عام دلیلوں کے درمیان ہو. ہم عام اور خاص پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ دلیل ہے لیکن دونوں عام ہیں اور دونوں میں ٹکراؤ ہے. کیا کریں گے؟ اس کا حل آگے بیان کیا شیخ صاحب نے, اس کے چار سٹیپ ہیں جاننے کے لیے. لیکن سٹیپ جاننے سے پہلے ہم یہ چار قسمیں جان لیں. پہلے قسم کیا ہے؟ یہ ٹکراؤ کہاں پہ ہے؟ دو عام دلیلوں کے بیچ میں ہے. نمبر دو یہ ٹکراؤ یکون التعارض بین خاصین دلیلین خاصین, یہ ٹکراؤ دو خاص دلیلوں کے درمیان میں ہو. دونوں نصوص خاص ہیں, پہلے دو عام تھے اب یہ دو جو ہیں یہ خاص ہیں. تیسرے قسم یکون التعارض بین عام وخاص, کہ دو دلیلیں ہیں ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اور چوتھے قسم جو ہے ان یکون التعارض بین نصین احدهما عام من الاخر من وجه اخص من وجه, کہ دو دلیلیں ہیں ایک عام ہے ایک اعتبار سے اور وہی دلیل خاص ہے دوسرے اعتبار سے, اور جو دوسری دلیل ہے وہ ایک اعتبار سے عام ہے دوسرے اعتبار سے خاص ہے. یعنی ایک دلیل میں عام اور خاص دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں اور دوسری دلیل میں بھی عام اور خاص دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں. تب ہم کیا کریں گے؟ میں پھر سے بیان کرتا ہوں کلاسیفیکیشن یہ قسمیں جو ہے. نمبر ایک, اب یاد رکھیں ہمیشہ جب تعارض کی بات ہے تو دو دلیلیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹکراؤ ایک دلیل میں نہیں ہوتا, ٹکراؤ دو کے بیچ میں ہوتا نا. کنٹراڈکشن کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تمہارے ذہن میں دو نصوص ہونے چاہیے, دو دلیلیں. جب ہم یہاں پر بات کریں دلیل کی تو یاد رکھیں قرآن سنت اجماع اور قیاس, اور خاص طور پہ قرآن اور سنت کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نمبر ایک دونوں دلیلیں عام ہیں اور دونوں میں کنٹراڈکشن نظر آ رہا ہے, یہ پہلی صورت ہے, یہ پہلی قسم ہے. نمبر دو دونوں دلیلیں خاص ہیں. نمبر تین ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. نمبر چار ایک عام اور خاص دونوں ہیں, دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ایک دلیل میں, ایک اعتبار سے عام ہے دوسرے سے خاص ہے, اور دوسری دلیل بھی ایک اعتبار سے عام ہے دوسرے سے خاص ہے. اب ان جب یہ آپ ایک دوسرے سامنے ایسے ٹکراؤ نظر آئے گا تب ہم کیا کریں گے؟ اور ان سب سے زیادہ آسان کون سا ہے؟ نمبر تین, عام ہے اور خاص سے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو عمل خاص پہ کیا جائے گا عام پہ نہیں کیا جائے گا. یہ ہم عام اور خاص بابیں پڑھ چکے ہیں, یہ سب سے زیادہ آسان ہے, اس کے لیے کوئی دوسرے سٹیپ دیکھنے کی ضرورت نہیں. باقی جو ہے ان کے لیے خاص سٹیپس ہیں اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے, جس ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے. آئے پھر شروع سے آتے ہیں. قسم الاول شیخ صاحب فرماتے ہیں ان یکون بین دلیلین عامین ولو اربع حالات, دو عام دلیل کے بیچ میں اس کے چار حالتیں ہیں. الاولى پہلی حالت ان یمکن الجمع بینہما. الحمدللہ پہلا حالت یہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دونوں جو عام دلیلیں ہیں ان کو جمع کیا جا سکے. جمع کا مطلب دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بحیث یحمل, اچھا جمع کیسے ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے بحیث یحمل کل منہما علی حال لا ینقض الاخر فیہا فیجب الجمع. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں جمع ممکن ہو, اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک حال پر ایسے محمول کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا مخالف نہ ہو، اس صورت میں ان کے درمیان جمع تطبیق واجب ہو جاتی ہے. فیجب الجمع، اس صورت میں جمع واجب ہو جاتا ہے. وجہ واجب کیوں جاتا ہے؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ جمع جو ہے، جمع کرنے سے دونوں دلیل پہ عمل ہو گئے نہیں؟ جب دونوں کو جمع کریں گے تو دونوں دلیل پہ عمل ہوگا، لیکن اگر ہم ایک جمع نہیں کرتے، ایک پہ کر دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک پر ہم نے عمل کیا جو وحی ہے، دوسری تو وحی ہے، دوسری کو چھوڑ دی ہم نے بغیر کسی وجہ کے. اور جمع کرنے میں جب میں نے کہا کہ دو لوگوں کا علم، دو لوگوں کی سمجھ، تدبر برابر نہیں ہے، تو یاد رکھیں اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ اختلاف تو ہوگا. بعض علماء کہیں گے ہم جمع کر سکتے ہیں، بعض کہیں گے ہمیں جہاں پہ جمع نظر نہیں آ رہی. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بات تدبر کی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں پر جو غلطیاں ہوئی ہیں بعض لوگوں سے، بعض قریب اختلاف، بعض بہت دور چلا گیا ہے. میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. میں آ رہی ہے مثال، شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ذالک، اس کی مثال، کس چیز کی مثال؟ کہ دو دلیلیں ہیں، دونوں عام ہیں. یہ دونوں عام جو ہیں، پہلا سٹیپ ہم دیکھیں کہ جمع ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. اگر جمع ہو سکتی ہیں کسی اعتبار سے، تو پھر دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اس کا حل نکالا جائے گا. اور یہ حل اپنی عقل کے مطابق نہیں ہوگا، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ تول کر ہم یہ حل نکالیں گے. جیسا فرماتے مثال ذالک، مثال یاد رکھے کون سی ہے؟ عام دلیل ہوگی اور دونوں عام ہیں اور دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعالی، مثال یہ ہے اس کی، اللہ تعالیٰ فرمان لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہو. یہ سورت شورا نمبر 52. وقوله اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان انك لا تهدي من احببت، سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب یہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں. جمع بینہما ان الایت الاولی یراد بها ہدایت الدلالہ، پہلی آیت جو ہے اس میں ہدایت کا مفہوم اور ہے، دوسری میں اور ہے. دیکھیں لفظ ایک ہی، مفہوم دو ہیں. ایک لفظ کے مفہوم دو ہو سکتے ہیں نہیں؟ یہ دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پہلی آیت انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہدایت کا مطلب اس آیت میں یہ ہے ہدایت الدلالہ الی الحق، کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے. یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہے. وہاں یہ ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. بلکہ آپ سب سے بہتر کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، حق طرف بلائے اور لوگ اسے قبول کریں؟ کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، یہ سیدھا راستہ دکھاتے ہو. اچھا دوسری رات کے کیا کریں گے ہم؟ جیسا فرماتے ہیں الآیت الثانیہ یراد بها ہدایت التوفیق للعمل، دوسری آیت میں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ عمل کی توفیق دینا، دل کی ہدایت، جسے دل کی ہدایت کہا جاتا ہے. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیره، یہ ہدایت جو ہے، دل کی ہدایت، دل کو پھیرنے کی ہدایت حق کی طرف، عمل صالح اور حق کو قبول کرنے کی توفیق جو ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں، اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو آپ صلی اللہ علیہ کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں ہو سکتی، ہمارے ایمان ہے. اب یہاں پر جمع ممکن ہے کہ نہیں؟ ہو گیا کہ نہیں؟ اب کونٹرڈکشن باقی رہا؟ کوئی ٹکراؤ باقی رہا؟ جو کہتے ہیں ٹکراؤ ہے، مرض کس کے اندر ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ہے. اور بعض یہودی اور کرسچن ہمیشہ سے ہر دور میں انہی آیات کو، ان جیسے دوسری آیات کو سامنے رکھتے، کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ بائبل میں کانٹرڈکشن ہے، تمہارے قرآن میں بھی کانٹرڈکشن ہے. یہاں پہ ٹکراؤ کہاں پہ ہے؟ دیکھو اس آیت کو، سورۃ شورا آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، اور سورۃ قصص آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ٹکراؤ ہے، کنٹراڈکشن ہے. اگر بائبل میں تم لوگ کہتے تو قرآن میں بھی ہے. بائبل میں جو کنٹراڈکشن موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیا ہے. جو ہاتھوں سے تبدیل ہوتی ہے بات، مخلوق کا جو عمل اس میں آ جاتا اللہ تعالیٰ کی وحی میں شامل ہو جاتا ہے، تب کنٹراڈکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے شروع میں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں کیا ہوتا؟ بہت ہی زیادہ اختلاف اور کنٹراڈکشن ہوتا. تو جو بائبل میں ہے اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے کبھی. آپ کوئی بھی کنٹراڈکشن اٹھا کے دیکھ لیں بائبل کا، وہ کبھی جمع نہیں کر سکتے آپ. تو یہاں پر جمع ہو گیا ہے اس طریقے سے. تو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تعارض سمجھتے ہیں، ان کو تعارض نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تدبر تو دور کی بات، فہم تو دور کی بات، علم ہی حاصل نہیں کرنا چاہتے. نہیں، تین سٹیپس ہیں، علم ہے، فہم ہے، تدبر ہے. جس نے تدبر تو دور کی بات ہے، سمجھنا بھی دور کی بات ہے، علم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ان کے دل کی مرض کیسے جائے گی؟ جا سکتی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر اللہ تعالیٰ اپنا خود خاص انعام اور احسان نازل کرنا چاہے ایسے بندے پر، اس کے دل کو پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. اب یہاں پر جو ہے آخر، وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے جمع کیا ہے؟ کیسے جمع کیا ہم نے؟ ہم نے ایک آیت کو ایک حال پر محمول کے دوسری کو دوسرے حال پر. پہلی آیت جو لفظ ہدایت ہے، کسی محمول کیا؟ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے. اور وہ ہے کون سی ہدایت؟ بیان کی دلالت کی ہدایت، اور حق کی طرف بلانے کی ہدایت. اور دوسری جو ہے اللہ تعالی کی جو ملکیت ہے وہ ہے ہدایت القلوب، دلوں کی ہدایت، دلوں کو پھیرنے کی ہدایت. اس آیت کو ہم نے دوسرے چیز میں محمول کیا ہے. اس طریقے سے دونوں میں توجہ ختم ہو گیا، دور ہو گیا. ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کی جہت مختلف ہے بالکل، اور بالکل ایک دوسرے سے دور ہے. جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے، قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اگر پڑھانے والا بھی نہ ہو لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھانے کے باوجود بھی، دلالت ارشاد اور بیان کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے. تو دلوں کی ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں ہے. کوئی عملی دلیل بھی ہے اس کی؟ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا اپنے چاچا سے کبھی دور رکھتے؟ یا اپنے پیارے چاچا کو ہدایت نہ دیتے؟ یہ واضح دلیل ہے کہ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایت نہیں ہے. جو ہدایت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کی ہے، وہ بڑے پیارے انداز سے اور بار بار اپنے چاچا سے بیان کی ہے، حق کی بات بیان کی ہے، پیار سے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہوئے پیار سے بٹھا کر مجالس میں، الگ میں، سرن جہرن، ہر طریقے سے اپنے چاچا کو بیان، حق بیان کیا ہے. لیکن آخر وقت چاچا نے کیا کہا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کی ملت پر، باپ کے دین پر مر رہا ہوں. تو یہاں پر ہمیں ایک قاعدہ مل گیا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ ہم دیکھیں گے اگر دو دلیلیں ٹکراؤ نظر آ رہی ہیں، ہم دیکھیں گے کیا ان دونوں کا جو جہت ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اگر جڑی ہوئی ہیں تب جمع نہیں ہو سکتا، اگر دور ہیں تو جمع ہو سکتا ہے، اگر جڑی ہیں جمع نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر ہدایت جو جہات مختلف، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو جہت ایک نہیں ہے، دونوں مختلف ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں اور جس میں فقہا سے بھی غلطی ہوئی ہے. یہ دیکھیں احکام میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ تو ہم نصوص کی بات کریں خبر کی بات کریں, احکام میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے زمین چوری کی ہے, زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز, کیا اس زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر نماز پڑھے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے. کسی پر ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ منع کیا ہے نہیں کیا؟ منع کیا ہے. یہاں پر ایک شخص ہے, اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز جان بوجھ کے ظلم کیا ہوا ہے, وہ زمین اس پر حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. حرام جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں؟ اگر نماز پڑھ لے تو نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ ہوگی یا نہیں؟ ہوگی. کیوں جانتے ہیں؟
نماز کی شرطیں پوری
ہیں. وہ تو ہے, لیکن بعض کو کہا کہتے ہیں کہ اگر چوری کے کپڑے ہیں اور چوری کی جگہ نماز نہیں ہوتی وہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ منع فرمائے, اور جو جس پہ اللہ تعالیٰ منع فرمائے اس پہ کوئی عبادت نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنا الگ معاملہ ہے اور چوری ڈکیتی سے منع کرنا الگ معاملہ ہے. جہت ایک ہے کیا؟ دونوں الگ الگ ہیں. تو اس نے جو جرم کیا ہے ناجائز قبضہ کرنے کا, وہ اس کی اس گناہ اس کا یہ گناہ اس کے سر پہ ہے, اور نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ الگ ہے. اگر وہ شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہوگی, کیونکہ زمین پر قبضہ ہونے کا نماز سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق بھی نہیں. تو دو جہت الگ الگ ہیں. جہت کب ایک ہوگی؟ جب وہ شخص زمین کو بیچنا چاہے, ہم کہیں گے کہ حرام ہے تجھ پر, اب جہت ایک ہو گئی ہے. اب اگر وہ بیچنا چاہے سمجھے کہ یہ مال حلال ہے میرے لیے, ہم کہیں مال حرام ہے تمہارے لیے, اور صدقہ میں دے تو صدقہ تمہارا قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں پر جہت ایک ہوگی کہ نہیں؟ کیا کہ زمین سے تعلق ہے, پیسہ بھی زمین سے لیا گیا ہے, اور صدقہ بھی اس پیسے سے دینا چاہتا ہے, لیکن نماز کو دیکھیں, اب اس مال سے صدقے اور زمین پر نماز پڑھنے میں کیا زمین آسمان کا فرق نہیں ہے کیا؟ دونوں وجہ کہاں پہ ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب جہت مختلف ہو الگ الگ ہو تب تو جمع کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر کیسے جمع کیا؟ کہ بھائی تمہاری نماز درست ہے لیکن تمہارے سر پہ اس چوری کا گناہ ہے, اس ڈکیتی کا گناہ ہے, اس ظلم کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. پوزیشن کہہ دیں آپ, سائٹ, یہ سائٹ اور ہے وہ سائٹ اور ہے. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں فلم یمکن الجمع, اگر جمع نہ کر سکے, فمتأخر ناسخ ان علم التاریخ فیعمل به دون الاول, اگر ان کے درمیان جمع ممکن نہ ہو تو ان میں سے جو بعد میں ہے جو متأخر ہے ناسخ ہوگی, یعنی پہلے منسوخ ہوگی دوسری ناسخ ہوگی, بشرط یہ کہ اگر تاریخ کا علم ہو جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا, یعنی دوسری پہ عمل کیا جائے گا, فی عمل بھی دون الاول, پہلی کے علاوہ پہلی کو چھوڑ دیا جائے گا. اب اس مثال سے بات آسان ہو جائے گی. کیسا فرمان؟ مثال ذالک, اس کی مثال قوله تعالی فی الصیام, اللہ تعالیٰ کا فرمان روزہ کے متعلق, فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم, سورۃ البقرۃ نمبر 184. اور جو کوئی اپنی مرضی سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزہ رکھنا بہتر ہے, فرض ہے؟ فرض نہیں ہے, بہتر ہے تمہارے لیے. فہذہ الآیۃ تفید التخیر بین الاطعام والصیام مع ترجیح الصیام, کہ تمہاری مرضی ہے کیا روزہ رکھو, یہ روزہ نہ رکھو اور فدیہ دے کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو, لیکن اس میں بہتر کیا ہے, راجح کیا ہے؟ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. وہ قول تعالی. اور اس آیت کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان, فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو یعنی چاند کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اب یہ دو آیتیں ہمارے سامنے, شیخ صاحب فرماتے ہیں تفید تعین الصیام. اب یہ دوسری آیت جو ہے اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ آیت غیر مریض و مسافر کے حق میں روزوں کے متعین ہونے کا فائدہ دیتی ہے. تفید تعین الصیام اداء فی حق غیر مریض و مسافر وقضاء فی حقہما, اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے حق میں قضاء کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن متاخر عن الاولى, لیکن یہ پہلی آیت سے متاخر ہے. فتکون ناسخۃ لہا, تو یہ اس کے لیے ناسخ ہوگی. کما يدل على ذلك حدیث سلم بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما, جیسا کہ سیدنا سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے جو صحیحین سے ثابت ہے, یعنی صحیح بخاری مسلم سے. یہ حدیث سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اول من فرض الصیام من شاء صام ومن شاء افتدى حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. پہلے جب روزہ فرض ہوا تو اس میں اختیار تھا, جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے فدیہ دے دے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پھر لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا, روزہ فرض ہو گیا. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4507 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1145 میں یہ روایت موجود ہے, متفق علیہ روایت ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ دوسری آیت بعد والی ہے اور پہلی آیت پہلی ہے. اب تاریخ کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی بعد میں کون سی پہلے ہیں. کیا دونوں جمع ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان کے لیے جب چاہے روزہ رکھے جب چاہے روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے؟ نہیں, کیونکہ ہمیں متعین ہو گیا جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ دو قسم کے لوگ ہیں, یا مریض ہیں یا مسافر ہیں. اب دونوں میں جمع نہیں ہو سکتا تو کیا کریں گے ہم؟ دوسرے سٹیپ اختیار کریں. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں گے تاریخ کا پتہ ہے کہ پہلی کون سی بعد میں کون سی ہے. اگر تاریخ کا ہمیں علم ہو جائے, کہاں سے علم ہوگا؟ یا تو قرآن مجید کی آیت سے ہوگا کہیں پہ, یا کسی حدیث میں ہوگا, یا کسی صحابی کے فرمان سے ہوگا, کیونکہ صحابہ نے علم براہ راست حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جانتے کون سی پہلے کون سی بعد میں. اور ناسخ منسوخ کے درس میں گزر چکا ہے کہ نسخ کیسے متعین ہوتا ہے. اور جب یہ پتہ لگ جائے کہ کون سا دوسرا ہے تب کیا کریں گے؟ تو دوسرے پہ عمل کریں گے, پہلا منسوخ ہو جائے گا, اس کا حکم ختم ہو جائے گا اور دوسرے کا حکم باقی رہے گا, اس پہ عمل کیا جائے گا. ابھی ان دو آیتوں میں ٹکراؤ ظاہر نظر آ رہا تھا, اب ٹکراؤ ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا ہمیں علم ہو گیا ہے, تو منسوخ پر تو ناسخ جو ہے اس پر ہم عمل کریں, منسوخ جو ہے اس پر عمل نہیں کریں گے ہم. اچھا, تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُعْلَمَ التَّارِيخِ. اچھا, اب ایک اور مسئلہ آ گیا ہے. اب کنٹرڈکشن ظاہر موجود ہے, ہم جمع بھی نہیں کر سکتے اور تاریخ کا علم بھی نہیں ہے, آگے کیا کریں گے؟ جیسا فرماتے ہیں عُمِلَ بِالرَّاجِحِ إِن كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ, تم راجح پہ عمل کریں گے اگر وہاں پر کوئی مرجح ہو. تو ہم راجح کو دیکھیں گے, جو زیادہ قوی ہے اس کو دیکھیں گے, جس پہ زیادہ عمل کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کو صحیح حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو دوسرے اس کو چھوڑ دیں گے. اس کی مثال دیکھیں. مثال ذالک قوله صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکر فلیتوضا. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے اپنی شرمگاہ کو چھویا اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. جسے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اس روایت کو ترمذی ابن حبان, ابو داود, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا, صحیح روایت ہے. اور دوسری مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، ایک شخص سے وہ اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے لگاتا ہے اپنے ہاتھ، کیا اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے؟ قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لا انما هو بضعة منك، نہیں، وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. اور اسے بھی ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. اب یہاں پر ایک روایت میں ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری میں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، دونوں صحیح حدیث میں ثابت ہیں. ظاہراً ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ ٹکراؤ ہے. کیا دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے دونوں پہ جمع؟ اچھا، کیا تاریخ معلوم ہے؟ تاریخ علم بھی نہیں ہے. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے راجح کون ہے دونوں میں سے، کہ جس پر عمل زیادہ کیا جائے قرآن سنت کی بنیاد کے مطابق دونوں میں سے کون سی ہے. دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیرجح الاول، تو پہلا جو ہے وہ راجح ہے. پہلا کون سا؟ کہ وضو کر لے، جس شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے وضو کر لے. لأنه، وجہ نمبر ایک، نمبر لگائیں، احوط، کیونکہ اس میں احتیاط ہے. نمبر دو، ولی انہوں اکثر طرقا، اس لیے بھی کہ اس کی طرق کثرت سے ہیں، طرق روایت جو ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں دوسرے کی نسبت سے. نمبر تین، وہ مصححہ اکثر، اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جس نے دوسری روایت کو صحیح کہا ہے. نمبر چار، ولی انہوں ناقل عن الاصل ففیہ زیادۃ علم، کیونکہ یہ اصل سے ناقل ہے اور جو اصل سے نقل کرے اس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس سے جو اصل سے نقل نہیں کرتا. اب یہ کیا عجیب سا کوئی معاملہ ہو گیا ہے. نقل عن اصل کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں انسان کی شرمگاہ جو ہے، جس میں ٹکڑا ہے کہ نہیں، جس میں ٹکڑا ہے، یعنی کان میں، ہاتھ میں، شرمگاہ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. کوئی فرق جسم کا ٹکڑا ہے. اصل یہی ہے کہ جیسے کان کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ویسے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اصل یہ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ سب کا فرمان انما هو بضعة منك، کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے کیا واضح ہوتا ہے کہ کان میں اس میں کوئی فرق ہے، ناک میں اس میں کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں، جسم کا ٹکڑا ہے یہ بھی. اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اصل ہے کہ نہیں؟ اچھا، ناقل اصل کیا ہے؟ جس نے اصل سے ہٹ کر بات کی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ زیادہ علم ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے ہاتھ لگانے سے. بات سمجھے؟ دو لوگ ہیں، ایک کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، دوسرا کہتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ناقل عن الاصل کون ہے، پہلا ہے دوسرا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کہ جسم کا ٹکڑا ہے، اور جسم کا ٹکڑا تو وضو نہیں ٹوٹتا، اصل یہی بات ہے کہ نہیں؟ دوسرا کہتے ہیں نہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. جس نے یہ کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، آخر اس کے پاس کوئی علم زیادہ ہوگا اس شخص سے جس نے کہا وضو نہیں ٹوٹتا کہ نہیں؟ علم زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ اچھا، میں دوسری مثال دیتا ہوں. میں نے پوچھا تھا دس کے شروع میں، جنید آیا یا نہیں؟ آپ نے کہا آیا ہے، آپ نے کہا نہیں آیا ہے. تو اصل میں ناقل عن الاصل کون ہے دونوں میں سے، کس کو زیادہ علم ہے؟ وہ تو نہیں تو ہے ہی نہیں، وہ یعنی وہ سفر پہ گیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ آیا ہے. اب حقیقت اصل کیا ہے کہ وہ نہیں ہے، جو سفر پہ گیا ہے اصل میں کیا ہے کہ وہ نہیں آیا ہے. اب جس نے کہا ہے وہ آیا ہے اس کو زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون کیا ہو، آپ کو فون نہ کیا ہو، تو زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ یہاں پہ قاعدہ لکھ لیں، یہاں پہ قاعدہ ہے، المثبت مقدم علی النافی، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، المثبت مقدم علی النافی، جو اس بات کرتا ہے وہ نفی کرنے پر مقدم ہوتا ہے. اس بات کا مطلب جو چیز کسی چیز کو ثابت کرتا ہے وہ اس پر مقدم ہوتا ہے جو اس کی نفی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ثابت کرتا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس جو نفی کر رہا ہے. نفی کرنے والے پر مقدم ہے, اس کی بات مانی جائے گی دوسری کی بات نہیں مانی. یہ مرجحات میں سے ایک مرجح ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں میں تاکہ بات آسان ہو جائے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور محمود بھائی بیٹھے ہیں, تو میں دوسرے کمرے میں گیا تو میں نے کہا کیا محمود بیٹھا ہے؟ ناصر بھائی نے کہا جی ہاں بیٹھا ہے. اور نعمت بھائی نے کہا نہیں, اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ بیٹھا ہوا تھا. اب کس کے پاس زیادہ علم ہے؟ نعمت اللہ بھائی کے پاس. کیسے؟ کہ ہو سکتا ہے بھی ان کی ناصر بھائی کا چہرہ دوسری طرف انہوں نے دیکھا نہیں, اور نعمت بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ جو ثابت کر رہا ہے یا جو نفی کر رہا ہے؟ کہتے کھڑا نہیں ہے, وہ کہتے بیٹھا ہے, کھڑا نہیں ہے. اب وہ ثابت کرے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے. اب یہاں پر مثبت جو ہے, المثبت یہ قاعدہ ہے اصول فقہ میں کہ جو کسی چیز کو ثابت کرتا ہے اس کی بات اس مقدم ہوتی ہے جو نفی کرتا ہے. وہ جرح تعدیل میں بھی یہ بات گزر چکی, یاد ہوگا آپ کو. فلان فقہ ہے, کہتے ہیں فقہ ہے, پھر کسی نے کہا یہ فقہ نہیں ہے. اب علم اس کے پاس ہے جس نے کہا علم کہ فقہ نہیں ہے. پھر اگر اس کے بعد کسی نے کہا نہیں میں جان چکا ہوں کہ یہ فقہ ہے, یعنی ایک شخص شرابی تھا, مجھے علم نہیں تھا یہ شرابی ہے, نہ صرف علم تھا یہ شرابی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ فقہ نہیں ہے, یہ شخص شراب پیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں ان کے بعد نفی کرنا چاہوں, ثابت کرنا چاہوں اپنی بات کو, تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے شراب پیتا تھا اب نہیں پیتا, مجھے علم ہو گیا کہ نہیں کہ وجہ یہ تھی جس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایکسپشن ہے اس میں, وہ جہ تعدیل کے معاملے میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلم یوجد مرجح. اب مسئلہ ہو گیا کہ مرجح بھی کوئی نہیں ہے, دو دلیلیں ٹکرا رہی ہیں, نہ تو ہم جمع کر سکتے ہیں, نہ تاریخ کا پتہ کہ ہم ناسخ منسوخ بیان کریں, اور نہ کوئی مرجح ہے کہ ہم کئی راجح ہے مرجوح ہے ایک پہ عمل کریں. چوتھا سٹیپ ہے سب سے آخر میں, شیخ فرماتے ہیں فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. اگر اس کے لئے کوئی مرجح نہ ہو تو توقف کرنا واجب ہو جاتا ہے. ولا يوجد له مثال صحيح, جیسا فرماتے ہیں اور اس کی کوئی صحیح مثال نہیں پائی جاتی. جیسا فرماتے ہیں مجھے کوئی اس کی صحیح مثال نہیں ملی جس میں توقف کیا جائے, یعنی رک جائے, توقف کریں. وہ کہیں اللہ اعلم میں نہیں جانتا ہوں, دونوں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ایک دونوں سے ایک پہ عمل بھی ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں, توقف کریں. یہاں پر یہ ہے ایک مسئلہ ہے, توقف کیوں جانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی غلط بات نہ باندھے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ دونوں میں سے پہلی پہ عمل ہو اور اس نے دوسرے پہ عمل کیا. اب اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کی مخالف عمل کیا کہ نہیں؟ اسے بہتر یہ نہ تھا کہ نہ عمل کرتا؟ کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, توقف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں کسی کو علم ہو جائے تو پھر اس کے علم کے مطابق عمل کرنا, اور یہ بھی آسانی ہو جائے گی کہ خلاف امت میں کم ہو جائے گا. ایک عالم توقف نہیں کرتا اور فتویٰ دے دیتا ہے, پھر بعد میں دوسرا عالم اس کے فتوے کو دیکھ کے اپنا دوسرا فتویٰ دے دیتے اس کے خلاف. اگر پہلے توقف کرتا تو پھر بات ایک ہوتی ہے دو ہوتے, ایک ہی بات ہے دوسرے کی ہوتی, اور اس میں جمع ہونا دونوں گروہوں کا آسان تھا کہ نہیں؟ آسان تھا. لیکن جب ایک نے اپنی بات کی, دوسرے نے اپنی بات کر لی, تیسرے نے اپنی بات کر لی, اس لیے انتشار زیادہ ہوتا ہے. تو توقف میں احتیاط بھی ہے, توقف میں برات ذمت بھی ہے, توقف میں اللہ تعالیٰ پر بہتان بھی کوئی نہیں لگا سکتا, توقف میں رکنے میں یعنی عافیت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر آسان سے عمل کرنا بھی ہے. اللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ قسم الثانی پہ بات کریں گے, دو خاص حدیثوں کے پر اگر تعرض ہو ظاہر تو کیا کیا جائے.
آپ نے کہا تھا کہ شروع میں درس کے بنیادی علم کے ساتھ قرآن کا تدبر سے پڑھنا, بنیادی علم,
بنیادی علم سے میرے مراد یہ ہے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھنا ہے کہ آپ کو عربی گرامر کا علم آتا ہو, عربی آتی ہو, اصول فقہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, اصول تفسیر جو خود سمجھنا چاہتا ہے خود تدبر کے ساتھ, یہ اس کے لیے ضروری ہیں. اور اگر یہ محال ہو اس کے لیے, مشکل ہو اس کے لیے, تو پھر کسی عالم سے رجوع کرے اور عالم سے قرآن مجید کو سمجھے. ہمیں ترجمہ نہیں آتا, میں تدبر کیا کروں گا. تدبر کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو, ایک ایک جملے کو سمجھیں تاکہ اس کا اثر آپ کے دل میں ہو. جب مجھے پتہ نہیں کیا ہے, یعنی طوطا ہے, طوطے کو آپ قرآن مجید کی آیت حفظ کروا لیں, کیا فرق پڑتا ہے اسے. آج ہمارے معاشرے میں طوطے بہت زیادہ ہیں, حافظ بہت ہیں الحمدللہ, لیکن کتنی حافظ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں, سمجھنے کے بعد عمل کرتے ہیں. اور عمل تب ہوگا جب تدبر کریں گے. بعض لوگ بغیر تدبر کے عمل کرتے ہیں, پھسلتے ہیں. اور امت میں جو انتشار نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل تو کیا ہے لیکن سمجھ درست نہیں ہے, سمجھ میں خرابی ہے. سمجھ میں کیوں خرابی ہے؟ کیونکہ میں نے چاہا کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کروں, آپ نے چاہا اپنے سمجھ کے مطابق عمل کریں, کسی اور نے چاہا اپنی سمجھ کے مطابق عمل کریں. رافضیوں نے کیا کیا؟ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا. صوفیوں نے کیا کہا؟ ہمارے امام ہیں, ہمارے اپنے بزرگان دین ہیں, ہمارے عباد زہاد صوفیاء کرام ہیں, ان کی سمجھ کے مطابق عمل کرنا شروع کیا. بعد میں لوگ ہیں, ہر کسی نے کہا کہ میرے امام نے جس مسئلے کو سمجھا میں ایسے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں. انتشار پیدا ہوتا ہے کیونکہ دو لوگوں کی سمجھ برابر نہیں ہو سکتی. میں نے شروع میں کہا ہے تو یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم قرآن سنت کو سمجھیں گے, ایک جیسے سمجھیں گے. ہم ایک جیسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی راستہ ہے؟ ہاں راستہ ہے, صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اور صحیح حدیث کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے, اور ان کا جو علم ہے وہ ضائع نہیں ہوا. اللہ تعالی نے اس دین کو, شریعت کو تا قیامت محفوظ کرنا ہے, اپنی وحی کو محفوظ کرنا ہے, اور اس حفاظت کا بنیادی جو راستہ ہے, یہ جو ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. وہ آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گی. تو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن کو اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے, نہ تو وہ کنٹرڈکشن میں کبھی پڑے گا, ٹکراؤ میں کبھی پڑے گا, اور نہ وہ کبھی ایک قول کو لے کے چھوڑ دے گا اور دوسرے کو لے لے گا اپنی مرضی سے, یا کسی امام کے قول یا کسی ولی کے قول کے مطابق. نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ امت میں انتشار پیدا ہوگا کبھی, نہ یہ نفرتیں اور بغض ہوگا کبھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دور ہیں اس لیے کہ ہمیں اصل بنیاد جو قرآن, اس کو تو ہم نے اپنایا ہے, لیکن سمجھنا کیسے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. دعویٰ سب کرتے ہیں قرآن سنت کا, جس نے کلمہ پڑھا ہے جو مسلمان ہے, سارے جتنے گروہ بھی ہیں 73 فرقے بنیں گے اس امت کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور سارے کے سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس نے کہا؟ میرے فلان امام نے کہا, میرے فلان عالم نے کہا, سارے کہیں گے. لیکن اور سارے کے سارے جہنم میں ہیں سوائے ایک گروہ کے. 72 جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ گروہ کون سا ہے؟ علم انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ, جس پر میں ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور سنت ہے کہ نہیں, اور میرے صحابہ کا اضافہ جو کیا گیا کیوں کیا گیا؟ کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سمجھ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, یہی ایک ذریعہ ہے نجات کا, اور یہی صراط مستقیم ہے, یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو اگر آپ تدبر خود کر سکتے ہیں تو کریں, اگر نہیں کر سکتے تو علماء سے علم حاصل کریں, جو سلف صالحین اور صحابہ کرام کا راستہ آپ کو دکھاتے ہیں. واللہ اعلم.
اصول الفقہ پہلے آئے گا, اصول تفسیر بعد میں
آئے گا؟ نہیں, اصول تفسیر آپ پڑھیں, عربی گرامر آپ پڑھیں جو بنیادی علم ہے, اس کے ساتھ اصول الفقہ جو ہے, کیونکہ قرآن جو فقہ مسائل بھی بہت سارے موجود ہیں. یہ فقہ آئی کہاں سے؟ قرآن مجید سے آئی, حدیث سے آئی. اگر ہم نے قرآن کو سمجھے تو حدیث کو بھی سمجھنا پڑے گا, تو مصطلح حدیث جو بنیادی علم وہ بھی سمجھنا پڑے گا. تو یہ جو بنیادی علوم ہے, عربی گرامر ہے, قرآن کا بنیادی علم ہے, علم التفسیر ہے, فقہ کا بنیادی علم ہے, اصول الفقہ ہے, حدیث کا بنیادی علم مصالح الحدیث ہے, یہ علوم ضروری ہیں طالب علم کے لیے, تدبر کرنے سمجھنے کے لیے. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں آپ, ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, یہ زیادہ آسان ہے. اگر آپ ایک لیتے ہیں تو آپ ایک بھی شروع کر دیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے, یعنی دن میں آپ تین گھنٹے پڑھیں, چار گھنٹے پڑھنا ہے, ایک گھنٹہ گرامر پڑھنی ہے, ایک گھنٹہ اصول تفسیر, ایک گھنٹہ اصول فقہ, اور ایک گھنٹہ مصالح حدیث, وہ ڈیلی آپ ریوائز کرتے ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کا اثر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, اور یہاں کا لنک وہاں پر بھی مجھے مل رہا ہے. تو اس طرح جب اکٹھے چلیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.